بھائی فرمایا کہ اصلاح اصل ہے، ذکر و شغل معین ہے، مددگار ہے. اگر اصلاح نہ ہو تو ذکر و شغل بیکار ہے. فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ میرے اخلاق کی اصلاح ہو جائے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. ذکر و اشغال اس کے لیے مددگار ہے. ذکر و شغل کی برکت سے نفس پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی ذکر و اذکار نہیں لگا ہے اور اپنے اخلاق کی اصلاح کی اسے فکر نہیں، تو یہ اصلاح نہیں، اس کا نام سلوک نہیں، اس کا نام تربیت نہیں. تو اصل چیز ہے میرے اخلاق کی درستگی، اخلاق اچھے ہو جائے، میرے اخلاق اچھے ہو. آپ دیکھتے ہیں بس اوقات بعض لوگوں کا سارا زور وظیفوں پر ہوتا ہے، لیکن وہ بیچاری غیبت نہیں چھوڑتی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی اور غیبت کر رہی ہوگی. اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی اور دوسروں کی خامیوں کے تذکرے بھی چل رہا ہے. اس کا نام بزرگی نہیں ہے. تو اصل چیز ہے کہ میرے اخلاق درست ہو جائیں، میری معاشرت درست ہو جائے، کہ میرے رہن سہن سے، میرے لین دین سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے، میرے برتاؤ اور رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ کم از کم درجے کا خلق ہے بھائی، کم از کم درجے کا. اس سے آگے پھر ظلم شروع ہو جاتا. اب ایک بھی نفل نہ پڑے لیکن آپ کی ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، نہ زبان سے، نہ رویے سے، نہ لین دین سے، نہ معاملات سے. یہ بزرگی ہے، یہ بزرگی. تو اصل اصلاح یہ ہے، اور اصلاح ہی اصل ہے کہ میرے اخلاق کی اصلاح ہو جائے، کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے، حسد نہ رہے، میں دوسروں کی کمزوریوں کے تلاش میں نہ رہوں، تو میں نہ رہوں. یہ باطنی بد اخلاقی ہے. تو اصل یہ ہے بھائی. تو اصلاح اصل ہے، ذکر و شغل مددگار ہیں. اگر اصلاح نہ ہو تو ذکر و شغل بیکار ہے. گناہوں کی کثرت کا اثر یہ ہے کہ دل کی حس خراب ہو جاتی ہے. دل کی بھی اللہ رب العزت نے زندگی رکھی ہے، روحانی زندگی. روحانی زندگی جب وہ ہو تو اس کو گناہوں سے گھن آتی، کڑواہٹ محسوس ہوتی، تکلیف ہوتی. جیسے زبان کی حس ہے نا بھائی، ذائقہ، لیکن کبھی کبھی یہ حس خراب، ختم خراب ہو جاتی ہے بیماری کی وجہ سے. پھر میٹھی چیز بھی کھا وہ بھی بے ذائقہ سی لگتی. بیماری میں میٹھی چیز بھی کھاؤ تو وہ بے ذائقہ سی لگتی. کیا مطلب؟ زبان کی حس خراب ہو گئی. ایسی جب آدمی باطنی طور پہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی دل کی حس خراب ہو جاتی، پھر اسے گناہوں سے تکلیف نہیں ہوتی، گناہوں کی جلن اسے محسوس نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ میاں کہہ رہے کہ جب ایمان ٹھیک ہوتا ہے تو وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، گھن آتی ہے جیسے پخانے سے آتی ہے، جیسے گندگی سے گھن آتی ہے. لیکن آدمی، کوئی آدمی بھینس کے باڑے میں رہے وہ تو مانوس ہو جاتا ہے اس گندگی سے، اس کو تو وہ نہیں آتا. ایسی جب ہم گناہوں کی گندگیوں میں رہتے ہیں تو ہمیں بھی گناہوں سے گھن نہیں آتی، جب مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے, آزادانہ اختلاط ہوتا ہے, اگر انہیں کہا جائے کہ اچھی بات نہیں ہے مرد کے لیے عورت کے لیے اچھی, کیا کہتے ہیں یار تمہاری نیتیں ٹھیک نہیں ہے, ہم تو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہمارے دل میں تو کوئی ایسی خرابی نہیں آتی, ہمارے دل میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ خرابی کوئی نہیں. اصل بات کیا ہے, ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی, ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے. تو جیسے آدمی گوبر میں رہتا ہے, گندگی میں رہتا ہے, اسے بو محسوس نہیں ہوتی, یہ مطلب نہیں کہ بو ہے نہیں. ایسی جب آدمی کی حس, دل کی حس مر جاتی ہے تو اسے پھر گناہوں کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ میرا ایمان ہے یا نہیں, صحت مند ہے, تر و تازہ ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ فرما اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیت کا فانت مومن, جب تجھے نیکی سے فرحت ہو اور تجھے تیرے گناہ سے تکلیف ہونے لگے تو یہی نشانی ہے کہ تیرا ایمان صحت مند ہے, ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, تو اس خراب ہے. جیسے جسم پہ انجیکشن لگائیں تو بہرحال تکلیف ہوتی نا, اگر جسم کا کوئی حصہ فالج زیادہ ہو اس پہ انجیکشن لگائیں تو تکلیف نہیں ہوگی, فالج تو ہے اس میں زندگی نہیں ہے. ایسی جب آدمی کا دل گناہوں سے فالج زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے گناہوں کی تکلیف نہیں ہوتی, اسے محسوس ہی نہیں ہوتا. فرمانے لگے کثرت گناہ سے دل کی حس خراب ہو جاتی ہے, گناہ کی پریشانی اور ظلمت کا احساس بھی نہیں ہوتا. گناہ کی پریشانی اور ظلمت کا احساس ہی نہیں ہوتا, اور یہ کثرت گناہ کی وجہ سے ہوتا. دامن بالکل گندا ہو اور اس گندے دامن میں دو تین داغ اور لگ جائیں تو بتائیے کوئی پریشانی ہوگی, اور کاٹن پہنا ہوا ہو, صاف ستھرا ہو, ایک چھوٹا سا دھبا بھی لگ جائے پریشانی سے شروع ہو جاتی, کیا ہو گیا؟ یہ فرق ہے. دل کے دامن میں گناہوں کی سیاہی چھائی ہوئی ہے, کچھ اور بھی آ جائے تو پتہ ہی نہیں لگتا. اگر وہ صاف ہو جائے اور پھر دھبا آئے تکلیف ہوگی, یقیناً ہوگی تکلیف ہوگی. تو آج جو ہمیں گناہوں کی جلن محسوس نہیں ہوتی, تکلیف محسوس نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی, کثرت گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں کے ماحول کی وجہ سے اس کی حس خراب ہو گئی. جیسے زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو میٹھی چیز بھی ذائقہ سے لگتی, ایسا نہیں کہ اس کی مٹھاس ختم ہو گئی, نہ مٹھاس نہیں, میرا ذائقہ خراب ہے بیماری کی وجہ سے, میرا ذائقہ خراب. تو گناہوں کی پریشانی نہ ہونا یہ اور بڑی پریشانی کی بات ہے. گناہ کر کے ظلمت کا احساس نہ ہونا یہ اور بڑی خرابی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کثرت گناہ سے دل کی حس خراب ہو جاتی ہے, گناہ کی پریشانی اور ظلمت کا احساس بھی جاتا رہتا ہے. جب بھی اپنے گنہگار بھائیوں سے ملو تو ان گنہگار بھائیوں کا بھی آپ پر حق ہے, اور حق یہ ہے کہ ان کو اچھے انداز سے سمجھاؤ. موقع کی مناسبت سے, وقت کے لحاظ سے, اس کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اسے سمجھاؤ ضرور. کہ دوستی کا بھی حق ہے, کہ دوستی کا بھی حق. کوئی زہر کھا رہا ہو اور آپ کو پتا بھی ہو کہ زہر کھا رہا ہو تو بتائیے دوست تھوڑی روکو گے, تو کیا گناہ زہر سے کم ہے کیا؟ اس زہر سے صرف جسم خراب ہوگا بھائی, جسم کی موت ہوگی, اس سے تو ایمان کی موت ہو جاتی ہے. تو اگر اس کی چینی گر رہی ہو, آٹا گر رہا ہو تو آپ سمجھتے ہیں, اس کی جیب سے پیسے گر رہے ہو تو آپ سمجھتے ہیں دوستی کا حق کیا ہے, اس کو بتایا جائے. پر میاں اس کا ایمان گر رہا ہے, اس کا ایمان ضائع ہو رہا ہے, تو یہاں بھی تو دوستی کا حق ہے, اسے اچھے انداز سے سمجھاؤ. لیکن پیارے نبی فرمایا کرتے تھے, سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے, یہ آئینہ دیکھنے والے کی خامی بتاتا ہے, ڈھول بھی پیٹتا, کسی دوسرے کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتا, اس کا پردہ بھی رکھتا ہے اور اس کو بتلاتا بھی ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے, کہ آئینہ داغ دھبا بھی بتاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ کسی اور کو خبر بھی نہیں ہوتی, ڈور بھی پیٹتا. ایسی دوستی کبھی حق, اس کو سمجھائے بھی صحیح, رہنمائی بھی کرے اور ساتھ ساتھ اس کی دوستی کا حق بھی ادا کرے, یہی دوستی کا حق. تو فرمایا اپنے گنہگار بھائیوں سے ملو تو ان کو سمجھاؤ بھی, اور یہ دوستی کا حق ہے, اور یہ ادا کرو. پھر فرمایا گھر کی زندگی میں فساد کی جڑ میاں بیوی کی کا فساد ہے. فرمایا یہ فساد کی مرغی ہے, اس سے سینکڑوں فساد پیدا ہوتا ہے, جیسے مرغی سے سینکڑوں انڈے پیدا ہوتے ہیں, ایسی میاں بیوی کا آپس کا فساد بہت سے برائیوں کا ذریعہ ہے, بہت سے برائیوں کا ذریعہ ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنو, ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے لیے اچھے بنو, اور یہ تمہارے اچھائی ہونے کی نشانی ہے, تمہارے اچھائی ہونے کی نشانی یہی ہے, تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبیاں نصیب فرما دے. فرمایا ذکر اللہ سے معصیت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول ہمت خود کرے اور اس کے ساتھ خدا تعالی سے ہمت طلب کرے. معصیت سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اول خود ہمت کرے اور اس کے ساتھ خدا تعالی سے ہمت طلبی کرے, اور خاصان خدا سے بھی دعا کرائے, خود بھی ہمت کرے, اللہ تعالی سے ہمت مانگی بھی, اور اللہ سے نیک بندوں سے دعا بھی کروائے. صرف دعا بھی کافی نہیں, ہمت بھی کرنی پڑتی. جیسے آپ دعا کرنے لگ جائیں کہ یہ زبان یہ لقمہ میرے پیٹ میں چلا جائے گا, ہمت بھی تو کرنی پڑے گی نا, ہمت بھی کرے اور دعا بھی مانگے ہمت کی, اور اللہ کے نیک بندوں سے دعا بھی کرایا کرے, انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہمت ہوگی. صاحبو, کامیابی کی گاڑی دو پہیوں ہیں, ایک اپنی ہمت, دوسرے بزرگوں کی دعا, دونوں پہیوں سے گاڑی کو چلاؤ, ایک پہیہ کافی نہیں. کامیابی کی گاڑی کے لیے دو پہیے ہیں, ایک ہمت اور دوسرا نیک لوگوں سے دعا, دونوں سے کام لو گاڑی چلے گی, ایک کافی نہیں. معصیت کی ایک بڑی خرابی ہے کہ جس قدر نافرمانی ہو جاتی ہے حق تعالیٰ سبحانہ سے بندے کا تعلق کٹتا چلا جاتا ہے. اور اس دوسرے ذرہ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر گناہوں پر عقوبت اور سزا کا اندیشہ نہ بھی ہو تب بھی گناہ نہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کم ہونا اور کمزور ہونا یہ کوئی معمولی سزا نہیں. اگر کوئی زہری سزا آپ کو نہ بھی ہو رہی ہو اور آپ کو زہری طور پہ کوئی تنبیہ نہ بھی ہو رہی ہو تو کیا یہ سزا کم ہے کہ اللہ کریم سے اور محسن حقیقی سے آپ کا تعلق ٹوٹ رہا ہے اور تعلق ختم ہو رہا ہے؟ تو گناہوں کا یہ ریئیکشن ہے, گناہوں کا یہ زہر, اس زہر کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. تو بھائی رمضان آ رہا ہے, اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر لیں اور عزم کر لیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان ایسا گزرے گا کہ انشاءاللہ یہاں کھانے پینے سے پرہیز ہوگی وہاں 100% گناہوں سے بھی پرہیز ہوگی. تھوڑی سی ہمت. اور عام طور پہ مسجد میں آنے والے دین کے ماحول میں بیٹھنے والوں کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ چوری تو نہیں کرتے, ڈاکہ بھی نہیں مارتے, وہ قتل بھی نہیں کرتے, وہ کیا گناہ کرتے ہیں؟ ان کا گناہ ہوتا ہے زبان کا, ان کا گناہ ہوتا ہے بد نظری کا, ان کا گناہ ہوتا ہے کان کا, ان کا دماغ گناہ ہوتا ہے دل کا, یہ گناہ ہوتا ہے نہیں. تو اگر تھوڑی سی ہم ہمت کر لیں اور اللہ تعالی سے یہ ہمت مانگی بھی تو یہ رمضان پرہیزگاری کا ہو سکتا, تقوی کا ہو سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان بھی بند کر دیے جاتے ہیں, ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے, اللہ میاں ماحول بھی سازگار کر دیتے ہیں, رحمت کا شامیانہ بھی تن جاتا ہے, آسانی بھی ہے. اچھا آپ کہیں گے شیطان بند ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی زندگی میں پھر شیطانیت کیوں ہوتی ہے؟ یہ بھی نظر آتا ہے نا, شیطان اگر بند ہو گیا تو پھر شیطانیت کیوں ہے؟ تو بھائی یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ آگ کے پاس بیٹھے ہوں پھر آگ سے ہٹ جائے تو ہاتھ پھر بھی گرم رہیں گے نہیں رہیں گے؟ جب 11 مہینے اس سے دوستی رکھی ہے تو اس کے اثرات کم سے کم رمضان میں تو ہوں گے کچھ نہ کچھ. یا جیسے آدمی سخت دھوپ پہ بیٹھا ہو اور اس کو خوب پسینہ آ رہا ہو لیکن پھر وہ دھوپ سے آ کے سائے میں آ گیا تو بتائیے کیا مطلب, سارا پسینہ فوراً سوکھ جائے گا؟ وہ پسینہ تو رہے گا, وہ گرمی تو رہے گی, ایسا ایسا ختم ہوگا. تو جب 11 مہینے اس سے اتنا اختلاط رکھا, اتنا تعلق رکھا, تو اب اس کے قید ہونے کے بعد بھی اس کے اثرات تو ہوں گے نا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سچ فرمایا کہ وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس کا ہم اپنی سر کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اس کا مشاہدہ کہ ایسی طبیعتیں جو مسجدوں کے قریب نہیں آتی تھی ان کا ملان بھی مسجدوں کی طرف ہو جاتا ہے, نیکی کی طرف ہو جاتا ہے. 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, ہوتا تھا, اور 20-20 تراویوں میں بڑے ذوق شوق سے کھڑے ہوتے, مشاہدہ ہے نظروں میں آتا ہے. لیکن پھر بھی شیطانیت کہیں آپ کو نظر آتی ہے, اس کی وجہ وہی ہے کہ اتنا اختلاط ہے اس کے ساتھ, اتنا تعلق رہا ہے کہ اس کے اثرات پہ رہتے. تو ماحول سازگار ہوتا ہے, اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اگر ہم ہمت کر لیں, تھوڑی سی ہمت کر لیں اور عزم کر لیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان ایسا گزاریں گے, اس خیال سے گزاریں گے, اس انداز سے گزاریں گے کہ جیسے کہ زندگی کا آخری رمضان, پھر پتہ نہیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا, صفائی کا, پاکیزگی کا, طہارت کا, یہ اللہ نے ایک موسم دے رہا ہے, اور گناہوں سے پاک پرہیزگاری کا رمضان گزارے تو انشاءاللہ اس کے اپنا انوار و برکات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے بھائی. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين اپنے فضل سے ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما دے روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت نصیب فرما دے اے مولا کریم ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما آنے والے رمضان کی قدردانی نصیب فرما اس کی مبارک ساعات سے اے اللہ ہم سب کو استفادہ کی توفیق نصیب فرما وہ مقدس مہینہ ہم سب کے لیے پوری امت کے لیے بخشش اور رحمتوں کا ذریعہ بنا اے مولا کریم ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ وہ گھڑیاں نصیب فرما جن صفات کے ساتھ اور جن کیفیات کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ تیرے پیارے رمضان کا استقبال کرتے ہیں اے اللہ وہ کیفیات ہمیں بھی نصیب فرما رمضان میں وہ عبادات اعمال ہمیں بھی نصیب فرما یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما ہر قسم کے ریا نام و نمود سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما ہر آنے والا دن ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما اے مولا کریم امت اسلامیہ پہ رحم فرما پورے عالم اسلام پہ اپنا خاص فضل فرما یہ مقدس مہینہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنا دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔